بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترکہ ما لا یعنی سورہ المؤمنون کی شروع کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان اہل ایمان کے اوصاف اور خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے جو فلاح یاب اور کامیاب ہیں. قد افلح المؤمنون, وہ ایمان والے کامیاب ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ فلاح کا ترجمہ ہماری اردو زبان کے اندر کامیاب سے جو کیا جاتا ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ لفظ فلاح کا عربی زبان کے اعتبار سے جو مفہوم ہے, ہماری اردو زبان میں کوئی ایسا جامع لفظ نہیں جو اس مفہوم کو ادا کر کیا جاتا ہے. حقیقت میں وہ لفظ فلاح کے مفہوم کو کما حقہ ادا کرنے سے قاصر ہے. فلاح کا اصل مفہوم تو یہ ہے کہ کسی آدمی کو دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالی حاصل ہو جائے. تو گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان والے دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل کرنے والے ہیں جن میں وہ خوبیاں اور کمالات پائے جاتے ہوں جن کا آگے تذکرہ ہے. سب سے پہلے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں, اور دوسرے نمبر پر والذین ہم عن اللغو معرضون, اور جو فضول اور لا یعنی کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, اپنے آپ کو ایسی باتوں اور ایسے کاموں سے جن کا نہ تو دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کے اعتبار سے, بچانے کا اہتمام کرتے ہیں. لغو کے دو مفہوم حضرات مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام جس کا نہ تو اخروی اعتبار سے کوئی فائدہ ہو نہ دنیاوی اعتبار سے, جن کو شریعت کی مخصوص زبان میں لا یعنی سے تعبیر کیا جاتا ہے. لا یعنی یعنی گویا آپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالیں جن میں کوئی آخرت کا فائدہ بھی نہ ہو نہ دنیا کا ہو, یا کوئی ایسا کام کریں جن میں نہ آخرت کا فائدہ ہو نہ دنیا کا, تو اس کو لا یعنی کہا جاتا ہے. اللہ کے جو بندے, جو اہل ایمان اپنے آپ کو ان لا یعنی چیزوں سے, لا یعنی کاموں سے, لا یعنی باتوں سے بچانے کا اہتمام کرتے ہیں, وہ گویا فلاح یاب اور کامیاب ہیں. گویا یہ آیتیں ہم کو بتلا رہی ہیں کہ اگر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ایسی تمام باتوں سے جو لا یعنی کے قبیل سے ہے, ایسے تمام کاموں سے جو لا یعنی کے قبیل سے ہیں, اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں. یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے بڑا قیمتی سرمایہ ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ والعصر کی تفسیر میں ایک شعر عربی کا نقل کیا ہے، حیات کا انفاس تعد فکلما مزا منہا نفس انتقصت بہ جزا، تمہاری زندگی چند سانسوں کے مجموعے کا نام ہے. ہماری زندگی کیا ہے؟ یہ جو سانس ہم لیتے ہیں وہ ہر سانس ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. شاعر کہتا ہے حیات کا انفاس تعد، تمہاری زندگی چند گنے چنے سانسوں کا مجموعہ ہے. فکلما مزا منہا نفس، جہاں ایک سانس تمہارا گزرا انتقصت بہ جزا، تمہاری زندگی کا اتنا حصہ کم ہو گیا. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکبر الہ آبادی کا یہ شعر بڑے درد سے مجلس میں پڑھا کرتے تھے. غافل تجھے گھڑیال نے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ جو گھنٹے والی گھڑی ہوتی ہے جس میں ہر گھنٹہ پورا ہونے پر آواز ہوتی ہے جو بجتی ہے، تو شاعر یوں کہتا ہے کہ یہ بجنے والی گھڑی کے گھنٹے تم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو گیا. ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے بہت قیمتی سرمایہ تو ہے لیکن وہ گزرتا جا رہا ہے. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کم، عمر ہو رہی ہے مثل برف کم. خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمر ہو رہی ہے مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. گویا یہ برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. ایک آدمی برف بیچ رہا تھا گرمی کے زمانے میں، وہ برف کھلی پڑی ہوئی تھی، وہ اعلان کر رہا تھا لے لو اس آدمی کا سرمایہ اور مال جو ہر وقت گھٹتا جا رہا ہے. ظاہر ہے برف تو پگھلتی جائے گی، جتنی جلدی بکے گی اتنا جلدی گویا اس کو اس کا معاوضہ اچھے سے اچھا حاصل ہوگا، اور جتنی دیر لگے گی اتنی پگھل کر کے ختم ہو جائے گی. یہ زندگی ہے تو بڑی قیمتی لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. ایسا سرمایہ ہے جو سیال ہے. ایک تو سرمایہ ہوتا ہے جامد، جو گویا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جب چاہیں استعمال کریں ورنہ حفاظت سے رکھ لیں. آپ کے پاس اگر 2000 روپے ہیں، 5000 روپے ہیں، سونا ہے، چاندی کا ٹکڑا ہے، تو آپ کو ابھی ضرورت نہیں ہے، آپ حفاظت سے رکھ دیجیے. اب جب ضرورت پڑے گی، ایک مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، وہ جوں کا توں موجود ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ زندگی کا جو سرمایہ ہے، ہے تو بڑا قیمتی لیکن ہم ابھی اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جائے گا، گویا اس کا کوئی بدل ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا. ہاں اگر ان اوقات کو ہم ایسے کاموں میں استعمال کریں، لگائیں جن کا کوئی آخرت کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، تو گویا ان اوقات کو، زندگی کے ان لمحات کو ان کاموں میں استعمال کر کے ہم نے اس کی قیمت وصول کر لی، یوں سمجھا جا سکتا ہے، اس صورت میں وہ محفوظ ہو جائے گا. ضرورت ہے کہ ہم زندگی کے ان قیمتی لمحات کو وہ اس میں استعمال کرنے کا اہتمام کریں، ایسی باتوں اور ایسے کاموں سے جن کا دنیا یا آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہ ہو، اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں. دیکھو دنیا کا تاجر ہوتا ہے، اس کی تجارت کے اوقات میں جب ہم اس کے پاس جائیں گے نا تو ہمیں ہماری طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ یوں کہے گا مطلب بعد میں آئیے، تو ہماری دکان کا وقت ہے، تجارت کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، وہ اپنے ایک ایک منٹ کو گویا اپنے اس کاروبار میں لگانے کا اہتمام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ گویا آخرت کی تیاری کے لیے، اس کو کارآمد کاموں میں استعمال کرنے کے لیے. ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالنا ہو یا جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے سوچ لے کہ یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں یا یہ کام جو میں انجام دینے جا رہا ہوں اس کا میرے لیے آخرت کا کیا فائدہ ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ساری چیزیں بتلا دی. مشکات میں روایت ہے، لیس من شیء یقربکم الی الجنۃ ویبعدکم عن النار الا قد امرتکم به، ولیس من شیء یقربکم من النار ویبعدکم عن الجنۃ الا قد نهیتکم عنہ. ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو تم کو جنت سے قریب کرنے والا اور جہنم سے دور کرنے والا ہے، میں تم کو اس کا حکم دے چکا ہوں. اور ہر وہ کام جو تم کو جہنم سے قریب کرنے والا اور جنت سے دور کرنے والا ہے، میں تم کو اس سے روک چکا ہوں. جب بھی ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے ارشادات پر پیش کر کے یہ معلوم کریں کیا وہ یہ کام ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے، تو کیجئے، ورنہ اگر آپ نے منع فرمایا ہے تو اس سے اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کوئی بات جب ہم اپنی زبان سے بولیں اس میں بھی یہی سوچنے کی ضرورت ہے، اس بات سے میری دنیا کا آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات ہماری اپنی زبان سے نکالنے کی ہمیں اجازت دی ہے؟ تب تو ٹھیک ہے، ترغیب دی ہے تو ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ اگر کوئی آدمی بولتا ہے تو جس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے گویا اس ترازو کو وہ ثواب سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ یملآن ما بین السماوات والارض، اور لفظ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دو کلمے آپ بولو گے زمین و آسمان کے بیچ کی فضا اجر و ثواب سے بھر جائے گی. اگر آپ کو ہمیں کوئی کہے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ کا یہ مسجد نوٹوں سے بھر جائے گی، سب تسبیح نکال کے بولنا شروع کر دیں گے. نوٹوں کی قدر و قیمت ہمارے گویا دل و دماغ میں اتنی زیادہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دو جملوں کے بولنے سے مسجد ہی نہیں پوری زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اجر و ثواب سے بھر جاتی ہے. تو بھی گویا ہمیں ہمارے شوق میں کوئی زیادتی اور اضافہ نہیں ہوگا. ہمارے اسلاف تھے کہ وہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت جانتے تھے. حضرت علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بجائے روٹی کھانے کے ستو کھانے پر اکتفا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کیا ایسا کیوں کرتے ہیں، ستو پھانک لیتے ہیں؟ کہ میں نے حساب لگایا، روٹی کھانے میں اس کو چبانا پڑتا ہے اور اس میں جو وقت لگتا ہے، ستو کھاتا ہوں تو مجھے 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. ان کا 40 سال سے یہ معمول تھا، وہ 40 سال سے روٹی چھوڑ کر کے ستو پر اکتفا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ وقت جو روٹی کھانے میں استعمال ہوتا ہے اس کو تسبیح کے اندر لگائیں. جو آدمی اپنے کھانے کے اوقات میں سے کٹوتی کر کے، کٹنگ کر کے وہ ذکر میں لگاتا ہو، وہ دوسرے اوقات کو ضائع کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت جو ہے داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ روٹی کو چبا کر کھانے کے بجائے پانی میں بھگو دیتے تھے، جب نرم ہو جاتی تھی تو منہ میں رکھ کر کے حلق سے نیچے اتار دے. مقصد تو غذائیت حاصل کرنا ہے، جسم میں اتنی مقدار غذا کی پہنچ جائے جو ہماری گویا زندگی کے لیے کافی ہو، جس سے خون بنے بدلے مایا تحلل ہو. تو اب دیکھیے یہ حالانکہ پانی کے اندر روٹی بھیگنے کے نتیجے میں اس کا جو ذائقہ ہے، لذت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پلیٹ میں کہیں کسی جگہ ایک آدھ قطرہ پانی کا لگا ہوا ہو، روٹی آپ نے رکھ دیا، آپ کو خیال نہیں تھا کہ وہاں پانی کا قطرہ لگا ہوا ہے، اور روٹی کا جو حصہ پانی کے اس قطرے سے متاثر ہوگا وہ لقمہ جب آپ کھائیں گے نا، اس لقمے کے آپ کے منہ میں پہنچنے پر آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. یا مزہ نہیں آیا. تو ہمارا حال تو یہ ہے، اور وہ ایسی روٹی ہمیشہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے حساب لگایا قرآن پاک کی 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں. وہ فضول نگاہ کا بھی کو بھی برداشت. ایک آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے کمرے کی کڑی، وہ جو لکڑی ہوتی ہے लगाई कमरों में लगाई जाती है छत के ऊपर, उसको छत उसके ऊपर छत को बिछाने के लिए उसको कड़ी कहते हैं, वो टूटी हुई थी। उसने कहा हजरत आपके कमरे की कड़ी टूटी हुई है, तो जवाब में क्या फरमाते, 20 साल से मैंने ऊपर नजर नहीं की अपने कमरे पर, उनको फुर्सत नहीं थी, अल्लाह की याद में ऐसे मशगूल रहते थे। हमारा हाल क्या है, हमारा हाल यह है कि फजूल बहसों में, फजूल कामों में, फजूल बातचीत में, बेकार चीजों में अपने औकात को जाया और बर्बाद करते हैं। हजरत हकीमुल उम्मत नवर अल्लाह उमर कदहू के मवाइज के अंदर किस्सा है कि दो बल्ख के रहने वाले तालिब इल्म जो हैं, हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बैत के लिए हाजिर हुए। जब उनकी मस्जिद में आए, नमाज का वक्त था, हौज पर बैठ कर वजू कर रहे हैं, उन्होंने कभी हजरत मिर्जा साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा नहीं था, पहचानते नहीं थे। वहाँ करीब ही में हजरत मिर्जा साहब रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे, लेकिन देखा नहीं था इसलिए जानते नहीं थे। अब वजू करते करते वो आपस में बहस कर रहे हैं, एक कहता है कि हमारे बल्ख की मस्जिद का हौज इससे बड़ा है, तो दूसरा कहता है नहीं ये बड़ा है। बस दोनों में इसकी चर्चा हो रही, बहस हो रही, वो कहता है ये बड़ा, वो कहता है ये बड़ा। इतने में वो वजू करके नमाज में मशगूल हुए, नमाज के बाद हजरत की खिदमत में हाजिर हुए। हजरत ने पूछा कहाँ से आए, कहाँ बल्ख से आए, कैसे आना हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुए बैठ होने के लिए। कहा अच्छा वो ये फैसला हो गया कौन सा हौज बड़ा है, बल्ख का या यहाँ का है। शर्मिंदा हुए, उनको पता नहीं था कि हमारी बातें हजरत सुन रहे हैं, तो शर्मिंदा हुआ। जन कहा जाओ, तुम्हारी इस बात से मालूम हुआ कि तुम में दो नुक्स हैं, एक तो यह है कि तुम फजूल चीजों में, फजूल कामों में अपना औकात को जाया करते हो, मोमिन की ये शान नहीं। قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للغو معرضون, जो फजूल चीजों से, फजूल कामों से कनारा कशी इख्तियार करना, ये फलाहयाब मोमिनीन का गोया ये है कि अलामत है। और दूसरा ये कि तुम्हारे मिजाज में तहकीक नहीं है, तुम में से क्या तुमने यहाँ का हौज नापा वहां का नापा, दोनों ने किसी ने भी न यहाँ का नापा न वहां का नापा, बस जन और तखमीन की बुनियाद पर एक यूं कह रहा था कि ये बड़ा है और दूसरा कह रहा था कि वो बड़ा है। पहले वहां जाओ, ये भी नाप लो, वो भी नाप लो और फैसला करो, उसके बाद ये सजा देने के लिए, तंबीह के लिए हजरत ने ये फरमाया था। और पता चल भी जाता कि कौन सा बड़ा है तो क्या फायदा उसे, क्या कोई आखिरत का फायदा था क्या दुनिया का। तो हम अपने औकात को इस तरह की फजूल बहसों में लगा करके ऐसा जाय करने के आदि बन गए हैं। हालांकि ये औकात जो है ना बड़े कीमती हैं। हमारे हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह एक शेर पढ़ा करते थे कि तेरा हर सांस नखले मुसवी है, ये मद्दो जदर जवाहर की लड़ी है। ये सांस जो आती निकलती और जाती है, यूँ समझिए कि ये जवाहरात की लड़ी है। एक एक सांस एक कीमती जौहर और मोती के हैसियत रखता है। इसको नेकी के कामों में लगाकर, अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी में लगाकर उसकी कीमत वसूल करने की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमको तंबीह फरमाई, फरमाया नेमतान मकबूल फीमा कसीर मिन अन्नास अस्सेहत वल फराग, के अल्लाह की दो नेमतें ऐसी हैं कि उन नेमतों के मामले में बहुत से लोग घाटे और नुकसान में है या धोखे में। गबन का लफ्ज अरबी जबान में दो माना देने के लिए आता है, धोखे का माना भी आता है और घाटे और नुकसान का भी। तो अगर धोखे वाला माना मुराद लिया जाए तो उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने ये जो दो नेमतें अता फरमाई हैं, उन नेमतों के मामले में शैतान और नफ्स ने हमको ऐसा धोखे में डाल रखा है कि इन नेमतों से फायदा उठाकर अजर सवाब कमाना चाहिए, उसके बजाय नफ्स और शैतान हमें इस बहकावे में रखते हैं कि अभी क्या जल्दी है, अभी जवानी है, मौका है, जरा ऐशो इशरत कर लीजिए, बाद में देखी जाएगी। वह यूं समझते हैं कि अल्लाह ने ये जो नेमतें अता फरमाई है, फुर्सत और सेहत, वो हमेशा बाकी रहने वाले काम, हम खुद हमेशा बाकी रहने वाले हैं और ये दुनिया जिसमें हम और आप बसते हैं वो हमेशा बाकी रहने वाली کلو من علیہ فان تو اس کی شان ہے. تو بہرحال گویا نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر اس سرمایے سے جو کمانا چاہیے فائدہ حاصل کرنا چاہیے نہیں تو یہ اس معنی کر کے دھوکے یا گھاٹے میں یعنی اس کی جو قیمت وصول کرنی چاہیے اس وقت سے ہم عمل کر کے اپنے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا جو بڑے سے بڑا ذخیرہ جمع کر سکتے ہیں کرتے نہیں ہیں. ایک آدمی کے پاس ایک گھڑی ہے, اس گھڑی کی اگر 2000 روپے قیمت ہے, میں اگر اس کو 2000 میں بیچوں گا تو یوں سمجھا جائے گا کہ نہ فائدہ ہوا نہ نقصان, جتنی مالیت تھی اتنا ہی میں نے حاصل کیا. اور اگر 2000 سے کم میں بیچوں گا یا ایسے ہی ضائع کر دوں گا تو یوں کہا جائے گا کہ نقصان. تو گویا جو آپ کے پاس جو قیمتی مال ہے اس کے بدلے میں آپ کیا لے رہے ہیں, ذرا اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے بدلے میں جو ہم نے حاصل کیا اگر وہ اس سے بڑھ کر کے ہے تو تم کہا جائے گا کہ ہم نے نفع کا فائدے کا سودا کیا ہے, اور اگر وہ چیز اس سے بڑھ کر نہیں ہے گھٹیا ہے یا کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں تو یوں سمجھا جائے گا کہ ہم نے اپنے سرمایے کو ضائع اور برباد کیا. کوئی آدمی لاکھوں روپیے دے کر پتھر خریدے تو ویسے پتھر سے کوئی نقصان تو نہیں, لیکن ظاہر ہے ان لاکھوں روپیوں کو پتھر میں لگایا تو اس سے تو بہت کچھ عمدہ چیزیں خریدی جا سکتی تھی, اس نے گویا اپنی قیمتی سرمایے کو ضائع کیا. تو اللہ نے ہمیں یہ قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے, موقع ہے, ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے. ہمارے اکابر و اسلاف اس کا اہتمام کرتے تھے, ان کا ایک ایک لمحہ وصول ہو, قیمت حاصل کریں. اور یہ لایانی کی مشغولی جو ہے نا, اور شیخ ابو القاسم جو امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہوتے ہیں, ان کا جملہ غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ علامت و اعراض اللہ ان یبد ان یشغلہ فی ما لا یعنی, کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے سے ناراض اور گویا اس کی طرف سے وہ غیر ملتفت ہونے کی علامت یہ ہے اس کو لایانی میں مشغول کرے. کوئی جو آدمی لایانی کام میں لایانی بات میں مشغول ہوگا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے, ورنہ اس کی قیمتی سرمایہ کو یہ ضائع نہ کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زندگی کی قیمت وصول کرنے کی اور اس کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جو کارآمد امور ہیں ان میں استعمال کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.